الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآشروهن بالمعروف صدق الله مولانا العظيم. یہ مجلس نکاح کی مجلس ہے اور اس میں بہت ساری خیر اور برکت کی نسبتیں بھی جمع ہیں. جمعہ کے دن کا مبارک وقت ہے، مسجد میں مجلس ہو رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. اکابر علماء کرام کی ایک بڑی جماعت اس وقت یہاں موجود ہے. میرے بہت ہی کرم فرما ہمارے ملک کے موقر مشہور ملی دینی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل اوارڈ کے سیکرٹری حضرت مولانا محفوظ عمر رحمانی صاحب بھی موجود ہیں. حضرت مولانا عبد القیوم صاحب اللہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دار العلوم دیوبند کی شورا میں جب تشریف لاتے، میرے پیر و مرشید حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں چھتہ مسجد میں حاضری ہوتی تو دونوں بزرگوں کو ایک ساتھ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اچھی دونوں کی مجلس ہوتی. اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے، ملک و ملت کے لیے ان کی خدمات کو اللہ بے انتہا قبول فرمانا. اول درخواست یہ ہے کہ نکاح اور شادی کے سلسلے میں ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے. ہماری شریعت میں جو اعمال ہے وہ دو طرح کے ہیں. بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس میں نیت کرنا شرط ہے، نیت کے بغیر وہ عمل صحیح نہیں ہوتا ہے، جیسے نماز ہے نیت کرنا لازمی ہے. نیت نہیں کرو گے تو ایک ورزش کی شکل ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. کچھ اعمال شریعت میں ایسے ہیں کہ بغیر نیت کے بھی ادا ہو جاتے ہیں لیکن اس پر اجر اور ثواب نہیں ملتا. اگر اجر اور ثواب چاہیے تو اس کے لیے نیت کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے. مثلا وضو ہے کہ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں. اگر وضو ہم نیت کر کے کریں گے تو طہارت بھی ہو جائے گی, نماز بھی صحیح ہو جائے گی, اور اس وضو کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے. اسی لیے کتابوں میں نیت بھی لکھی ہوئی ہے, اتوضؤ لرفع الحدث ولمرضاة الرد, کہ حدث ناپاکی دور ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے, اسی لیے میں وضو کرتا ہوں. یہ نیت کر کے وضو کریں گے تو انشاءاللہ اس وضو پر اللہ ثواب عطا کریں گے. اور ایک چھوٹی لیکن بہت بڑی نیکی آپ کو میں بتلاؤں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھو, بسم اللہ والحمد للہ. تو جب تک وہ وضو رہے گا وہاں تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مسلسل ہمارے لیے نیکیاں لکھے گا صرف اتنا پڑھنے کے اوپر کہ وضو سے پہلے پڑھ لیجیے بسم اللہ والحمدللہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وضو کے درمیان میں ایک دعا پڑھو, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ چھوٹی سی دعا وضو کے درمیان پڑھو, وضو کے بعد پڑھو, اللہ اس کی برکت سے تین بڑی نعمت عطا کریں گے. پہلی نعمت, اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجیے. ووسع لی فی داری, میرے لیے میرا گھر کشادہ فرما دیجیے. جن کو بھی مکانوں کی تنگی کی شکایت ہے تو وہ یہ دعا مانگا کرے کہ مکان ہمارا بہت تنگ ہے, تو اللہ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ کشادہ مکان عطا فرمائیں گے. وبارک لی فی رزقی, اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. کتنی زبردست تین دعائیں جو وضو کے درمیان مانگی جاتی ہیں. اسی لیے وضو کے درمیان یہ دعا پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے, میرا گھر میرے لیے کشادہ فرما دیجئے اور میری روزی میں برکت عطا فرمائیے. اور وضو کے بعد دعا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دیجیے, پاک صاف رہنے والوں میں بنا دیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو اچھی طرح وضو کرے, وضو کے بعد یہ دعا پڑھے تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جہاں سے چاہے داخل ہو جائے. کتنی بڑی فضیلت ہے آپ اندازہ لگائیے, کتنی چھوٹی سی نیکی اور کتنا بڑا عزم ہے. اسی لیے آج سے اس مبارک مجلس سے یہ عزم لے کے اٹھی کہ وضو سے پہلے دعا پڑھیں گے. پڑھو کیا پڑھیں گے؟ بسم بسم اللہ والحمد للہ. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ. اور وضو کے درمیان پڑھیں گے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور وضو کے ختم پر دعا پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری شریعت میں بہت سارے کام ایسے ہیں بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں، لیکن نیت کے ساتھ کرو تو ثواب ملے گا، عبادت بن جائے گی. اور اس کی مثال میں نے آپ کو وضو کی دی، اسی کے کبیر سے ہے نکاح. اگر آپ نے، قاضی صاحب نے کہا قبول کیا، دلہے صاحب نے کہا قبول کیا، گواہ ہے، نکاح کی اجازت ہے، مہر ہے، تو انشاءاللہ یہ نکاح ہو چکا ہے، عورت حلال ہو گئی، شوہر بیوی کے لیے حلال ہو گئے. لیکن اگر نکاح سے پہلے اپنی نیت کو ہم درست کر لیں گے تو اس نکاح کو اللہ تعالیٰ عبادت بنا لیں گے، اجر اور ثواب کی چیز بنا لیں گے، نیکی کی چیز بنا لیں گے. اسی لیے میں آپ کو نکاح کی نیت بتلاتا ہوں. دلہے بھی نیت کر لیں، دلہن بھی نیت کر لیں، اور آئندہ بھی اس کا خوب دھیان رہے کہ نکاح سے پہلے ہم نیتوں کو درست کرنے والے بنیں، خصوصی دھیان رہے اس کی طرف. ذرا راستہ دے دیجیے، دائیں بائیں ہو جائیے. پہلی نیت نکاح کے اندر یہ ہوتی ہے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنت کی نیت سے نکاح کریں. حدیث پاک میں یہ نیت ہم کو سکھائی گئی وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. اسی لیے پہلی نیت یہ کر لیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے میں نکاح کرتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ نکاح عبادت بنے گا، اس میں اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا کرے گا. ہمارے دین کی ایک خوبی سمجھو، کمال سمجھو، عمل ایک ہوتا ہے اور متعدد نیتیں ہوتی ہیں، تو جس قدر آپ نیتیں کرتے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اجر اور ثواب عطا کریں گے. ایک عمل متعدد نیت، تو اللہ تعالیٰ متعدد اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا کریں گے. ہم لوگ سب ظہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ ظہر سے پہلے والی چار سنت ہے. آپ نیت کیجئے چار رکعت سنت کی، ساتھ میں نیت کر لیجئے تحیت المسجد کی، وضو کر کے آ رہے ہیں تحیت الوضو کی نیت کر لیجئے، تو پڑھیے چار رکعت، ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے آٹھ رکعت کا. اس لیے کہ آپ نے دو تحیت الوضو، دو تحیت المسجد کی بھی نیت کی. ایک عمل میں تین نیت سے ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ فرما دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ مسجد نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں تو راستے میں نیت کیجئے کہ اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات ہوگی مسجد میں، گناہوں سے بچوں گا, صالحین کی مجلس میں رہوں گا. جس قدر نیت کر کے مسجد کی طرف قدم اٹھائیے, اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب کو بڑھاتے چلے جائیں گے. اسی لیے نکاح میں بھی متعدد نیت کیجیے, انشاءاللہ اس قدر اللہ اجر اور ثواب بڑھا دیں گے. دوسری نیت نکاح میں یہ ہوتی ہے کہ میں نکاح اس لیے کرتا ہوں تاکہ نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے, اس لیے میں نکاح کرتا ہوں. اور یہ نیت بھی حدیث پاک سے ثابت, یا معاشر الشباب من استطاع منکم البغاۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوانوں, نکاح کرو جو طاقت رکھتے ہو, استطاعت رکھتے ہو. نکاح کی برکت سے نظریں نیچی ہوگی, شرمگاہ کی اللہ بڑی حفاظت فرمائیں گے. اسی لیے نکاح میں یہ نیت کرو کہ میں اس لیے نکاح کرتا ہوں میری نگاہوں کی اور میری شرمگاہ کی حفاظت ہو, تو ثواب دوہرا ہو جائے گا, ڈبل ثواب ملے. اسی لیے کہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے. آپ ان آنکھوں کو پرائی عورت کے اوپر نظر ڈالے تو گناہ ہوگا, شہوت کی نظر سے پرائی عورت کو دیکھا. تو حدیث پاک میں آتا ہے, جس نے کسی پرائی عورت کی زینت کی جگہوں کو شہوت سے دیکھا, قیامت کے روز شیشہ پگھال کے اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا. کتنی سخت بات فرمائی. اور مومنین اور مومنات کو اللہ نے حکم دیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم ویحفظن فروجهم. یہ نظروں کو جھکانا اتنا اہم ہے کہ مردوں کو الگ حکم دیا گیا, عورتوں کو الگ حکم دیا گیا. نظریں نیچے رکھو, لیکن اگر یہی نظر اپنی بیوی کے اوپر ہوگی تو ایک حدیث سنیے, سند پر کچھ کلام ہے لیکن حدیث سنیے. حدیث پاک میں آتا ہے, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے, اللہ ان دونوں میاں بیوی کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. خدا کی رحمت لینے کا کتنا آسان طریقہ ہے. شوہر بیوی کو محبت سے دیکھے اور بیوی شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے, تو اللہ ان دونوں میاں بیوی کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اب یہ خدائی رحمت لینا کتنا آسان نہیں, اور اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں, بلکہ جتنی عمر آگے بڑھتی ہے یہ رحمت لینے کے اور زیادہ مواقع فراہم ہوتے ہیں. اس لیے کہ بڑھاپے کی عمر میں آدمی گھر سے باہر جاتا ہے, گھر میں بیٹھے ہیں, دادے ابا دادی اما کو دیکھ رہے ہیں, دادی اما دادے ابا کو دیکھ رہے ہیں, اور دونوں اللہ کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں. کتنا بڑا آسان طریقہ ہے. تو یہی نظر اگر پرائی عورت پر ہوتی تو زنا کا گناہ ہوتا. مسلم شریف کی روایت میں, عینان تزنیان, آنکھیں زنا کرتی, اور آنکھ کا زنا یہ ہے کہ پرائی عورتوں کو دیکھنا, یہ آنکھ کا زنا ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں, تیسری نیت اس میں یہ ہوگی کہ میں نکاح اس لیے کرتا ہوں تاکہ نیک اور صالح اولاد حاصل ہو. یہ بھی حدیث پاک میں یہ نیت ہم کو بتلائی.
تزوجوا تکثروا,
نکاح کرو امت کی تعداد بڑھاؤ. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن دوسری امتوں پر تمہاری زیادتی کی وجہ سے فخر کروں گا, تمہاری تعداد زیادہ ہونے سے. الیکشن کے دور میں سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی ریلیوں میں تعداد دکھاتے ہیں کہ میری ریلی میں میرے جلوس میں اتنی بڑی تعداد ہے. تو محشر کے اندر انبیاء کے پیچھے امتیں ہوگی, ہر نبی کے ساتھ امتیں ہوگی. تو اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا تکثروا, نکاح کرو امت کی تعداد بڑھاؤ. اور دوسری روایت میں یہ لفظ ہے فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة, میں قیامت کے دن فخر کروں گا, فخر کہ میری امت کی تعداد کتنی بڑی ہے. تو کم از کم تین نیت سے ہر دلہا ہر دلہن نکاح کرے تو انشاءاللہ ان کی اس دیواجی زندگی عبادت ہو جائے گی, لمحہ لمحہ اجر کا ذریعہ بنے گی, ثواب کا ذریعہ بنے گی, نیکی کا ذریعہ بنے گی. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کرو, دوسرا نگاہ اور شرمگاہ کی عصمت کی نیت کرو, تیسرا اولاد صالح کی نیت کرو. انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی زندگی اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں والی ہو جائے گی. ہمیں ہر چیز میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. تو نکاح کے اندر ایک چیز مہر نام کی ہوا کرتی, مہر ضروری ہے نکاح کے اندر, مہر ہونا چاہیے. مہر کے سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو زیادہ تر معمول رہا وہ جس کو آج کی اصطلاح میں ہم مہر فاطمی کہتے ہیں, مہر ازواج بھی کہا جاتا ہے, اور اس کی مقدار ہوتی ہے 1531 گرام چاندی, یا اس کی قیمت چاہے نقد کی شکل میں چاہے زمرات کی شکل میں. یہ مہر فاطمی کہلاتی ہے, اور اس مہر کو امت کے اندر عام کرنے کی بہت ضرورت ہے. شادیوں کے اندر دوسری تمام چیزیں ختم کر کے مہر کے اوپر زور دیا جائے کہ مہر فاطمی ہو, مہر ازواج ہو, اس مہر کو عام کرنے کے لیے. بعض مرتبہ نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہوتا ہے کہ معلوم کیا نکاح کی مہر کتنا ہے, 4000 روپئے نقد. تو میں وہاں پوچھتا ہوں آپ کے شہر میں بکری کی قیمت کتنی ہے, تو لوگ بتاتے ہیں 6000 7000. میں نے کہا خدا کے بندوں بکری کی قیمت سے بھی کم بیوی کی قیمت رکھی آپ لوگوں نے, مہر تو مہر فاطمی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے, حضور نے اسے پسند کرنا ہے. اسی لیے اس موضوع پر باقاعدہ محنت اور فکر ہونی چاہیے کہ مہر کی رقم کو بڑھایا جائے اور مہر فاطمی پر پہنچائے. اس سے مہر عورت کا اکرام ہے. قرآن میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, خوشی خوشی کے ساتھ عورت کو مہر دو, اور یہاں قرآن نے مہر کو صدقات سے تعبیر کیا. اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے ایک بڑی پتے کی بات لکھی ہے کہ مہر کو صدقات اس لیے کہتے ہیں کہ مہر کے ذریعے شوہر کے دل میں بیوی کی سچی عظمت اور محبت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اس لیے اس کو صدقات سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ صدق سواد دال خواب کا مادہ. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوشی خوشی مہر دو، اچھا مہر دو، مہر فاطمی دو، اور عورت کو سچی محبت کا ثبوت دو کہ تیری سچی محبت اور عظمت ہمارے دل کے اندر ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا طریقہ ہمیں بتلایا اس میں بس مہر ہے. اور آپ حیران رہ جاؤ گے کتنے سادے سیدھے نکاح ہوتے تھے، کتنے سمپل نکاح ہوتے تھے. حضرت فاطمہ زہرا کی عمر 15 سال کی ہوئی، رشتے آنے شروع ہو گئے، جنتی عورتوں کی سردار. تو لوگوں نے حضرت علی کو کہا، علی تم بھی رشتہ لے کے جاؤ. حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں رشتہ لے کر کے جاؤں. جب لوگوں نے بہت دباؤ کیا تو میں نے ہمت کر لی، میں رشتہ لے کے گیا. حضرت علی کی عمر 20 سال تھی، حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال کی تھی. کہا میں گیا تو مجھ سے ہمت نہیں ہوئی کہ زبان کروں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غور اور میری حیا، ہمت نہیں ہوئی عرض کرنی. تو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی فاطمہ کے لیے رشتہ لے کے آئے ہو؟ تو میں نے زیرے سے کہہ دیا، جی میں رشتہ لے کر کے آیا. کتنا سادہ سمپل طریقہ، نہ یہاں سے کوئی جماعت وہاں گئی، نہ وہاں سے کوئی جماعت یہاں آئی، نہ لڑکی والوں سے 10-15 آدمی گئے، نہ لڑکے والوں کے یہاں سے گئے. کتنا سمپل انگیجمنٹ ہو رہا ہے، کتنی سادی منگنی ہو رہی، کتنا سادہ رشتہ طے ہو رہا ہے. حضرت علی خود پہنچ گئے اور جا کے ڈائریکٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا. ہمت نہیں ہوئی تو حضور نے پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو کہا کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. تو کہا غزوہ بدر کے موقع پر جو ایک زیرہ تمہارے حصے میں آئی تھی؟ کہا وہ ہے. حضرت علی نے اس زیرہ کو بیچا، 480 درہم آئے. حضرت عثمان نے وہ زیرہ خریدی، لا کے پورے 480 درہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں دے دیے. یہی سب کچھ، مہر بھی ہو گیا، سب ہو گیا، اسے ہاتھ میں رکھ دیا. اور اتنی سادی سیدھی بات کہ جب رات کا وقت ہوا، رخصتی کی بات ہوئی. دیکھیے ایسی رخصتی بھی ہوتی ہے، حضرت علی کے گھر سے کوئی لینے نہیں آیا کہ دلہن کو لینے آئے. عشاء کے بعد کا وقت، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی خادمہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو فرمایا، ام ایمن میری بیٹی فاطمہ کو لو اور اس کے شوہر علی کے گھر پہ پہنچا کر کے آؤ. کوئی بارات نہیں، کوئی لینے والا نہیں، کوئی بلانے والا نہیں، گھر کی خادمہ ام ایمن کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کو حضرت علی کے گھر پہ پہنچا دیا.
کتنی سادگی والا طریقہ. روایتوں میں آتا ہے کہ رخصتی ہوئی تو ایک لحاف دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو, ایک لحاف, ایک چمڑے کا گدا دیا اور اندر بھرنے کے لیے روئی نہیں ملی تو درخت کے اوپر سے چھلکے اتارے گئے اور اس چمڑے کے اندر بھر کر کے اس کا گدا بنا کر کے جنتی عورتوں کی سردار کو دیا گیا. ایک مشکیزہ, دو مٹکے اور دو چکی دی گئی. یہ سامان دے کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو رخصت کیا. کتنا سادہ سیدھا, ایک دم سمپل طریقہ. خدا کرے ہماری شادیاں بھی ایسی ہو جائیں, سنت طریقے کی ہو جائیں. جتنا سادہ نکاح اتنا اللہ اس میں برکت زیادہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی کامل محبت عطا فرمائے. نکاح اور شادی کی لائن سے جو سنتیں ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ہے, پتہ نہیں مجمع عام میں کہنا مناسب ہے کہ نہیں, میں تو مناسب سمجھتا ہوں اسی لیے عرض کر دیتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے اور اس حدیث سے پہلے ایک نازک بات آپ سمجھیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہم کو بتلائی, مسنون دعائیں, ان دعاؤں کے پڑھنے میں فائدہ ہے, چھوڑنے میں نقصان ہے. آپ دعائیں یاد کیجئے اور پڑھنے والے بنیے. بیت الخلا جانے کی, باہر نکلنے کی, کھانے سے پہلے کی, کھانے کے بعد کی, مسجد میں آنے کی, مسجد سے نکلنے کی. ایک مسلمان کو صبح سے لے کر رات تک روزانہ 55 دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے لازماً, کم سے کم. اب اگر دعا پڑھو گے تو فائدے میں رہو گے, نہ پڑھو گے تو نقصان میں رہو گے. اب جیسے یہ نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کے بعد دلہے دلہن کو مبارکباد دینا سنت ہے. آپ مبارکبادی دیجیے, عورتیں گھروں میں دلہن کو مبارکباد دیں, مرد مسجد میں دلہوں کو مبارکباد دیں. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر, بارک اللہ فیکما و علیکما و جمع بینکما فی خیر. یہ عربی میں دعائیں ہیں, ورنہ اردو میں کہتی ہیں اللہ آپ کے جوڑے میں برکت عطا فرمائے, خیر کے ساتھ اللہ آپ کو جمع فرمائے. یہ آپ دعا دیجیے سنت. اسی سلسلے میں ایک دعا میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنے سے پہلے, ضرورت پوری کرنے سے پہلے دعا پڑھنا بتلایا کہ دعا پڑھو اور بیوی سے ملو. اور حدیث میں ہے کہ اگر دعا نہیں پڑھو گے تو شیطان تمہارے جمع میں شامل ہوگا اور شیطانی اثر ہونے والی اولاد کے اوپر آئے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے. ہم لوگ جوش, جذبات, شہوت کے غلبے میں دعائیں نہیں پڑھتے, دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. اگر دعا نہیں پڑھیں گے تو شیطان بھی شامل ہوگا اور شیطان کا گندا اثر ہونے والی اولاد کے اوپر آئے گا. حضرت ایک جگہ ایک لطیفہ ہو گیا مسلم ہوا, میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا تھا ہمارے ملک کے معروف شہر میں. تو ایک صاحب بائک لے کر گزرے, بارش کی موسم تھی, پانی جمع تھا اور تیز بارش اور تیز بائک لے کے گزرے تو پانی ادھر ادھر لوگوں پر اڑا, تو لوگ برا بھلا کہنے لگے. تو ایک صاحب نے برا بھلا کہتے ہوئے جملہ کہا, ابھی وہ بے بسم اللہ کے
پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آئی کیا کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم اس وقت طالب علم ہیں, اب بھی ہیں. تو میں نے پھر باقاعدہ اس بولنے والے کو مل کے پوچھا کہ آپ نے جو ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا آگے ہو بے بسم اللہ کی, اس کا مطلب کیا؟ تو انہوں نے مجھے تشریح سمجھائی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین نے جمع سے پہلے دعا نہیں پڑھی تھی, ایسے ہی ملے تھے, اور وہ شیطانی اثر ان کی اولاد میں دیکھنے میں آ رہا ہے, اسی لیے ہم ان کو ایسے جملے کہتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا, اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما, اور جو روزی آپ نے ہم کو دی بیوی کی محبت, بیوی سے ضرورت, اس سے بھی شیطان کو دور رکھی ہے اللہ. کتنی جامع دعا ہے, بلکہ جی یہ دعا تو ہمیں کپڑے نکالنے سے پہلے پڑھنے کی تاکید کی گئی حدیث پاک میں, عین اس وقت پر جب منی کا انزال ہوتا ہے, منی اترتی ہے, اس وقت پڑھنے کی بھی دعا بتلائی, لیکن اس وقت کے اوپر دل میں پڑھنا ہے, زبان سے نہیں پڑھنا ہے. کتنے پیارے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا, یہ عین اس وقت کے اوپر پڑھنے کی دعا بتلائی کہ دل میں پڑھو, اے اللہ جو روزی آپ نے دی, جو رزق دیا, اس میں شیطان کا حصہ مت لگانا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بیوی سے ضرورت پوری کرنے سے پہلے بھی حضور نے دعا بتلائی کہ بھائی ضرورت پوری کرنا شروع کرو, اس سے پہلے دعا پڑھ لو, این جس وقت کے اوپر انزال ہو رہا ہے تب بھی دعا پڑھو تاکہ شیطان کے شر سے حفاظت ہو اور شیطان جو ہے حصے دار نہ ہو. کتنی پیاری رہنمائی فرمائی, اللہ ہم سب کو یہ سب سنتیں سیکھنے کی توفیق عطا کرو, مہر فاطمی عام کرو, اور نکاح سے پہلے نیتیں درست کر لیا کرو, اور یہ جو مسنون دعائیں ہیں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں, حق تعالیٰ میں ایسی چیزوں پر توجہ اور دھیان دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں, اور اللہ اس نکاح کو بہت ساری خیر اور برکات کا ذریعہ بنائے. حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب نے فون سے حکم دیا کہ بھائی آخری بیٹی کا نکاح ہے, تو کسی طرح آ تو تھوڑے سے ہم آگے پیچھے ہوئے, تو یہ خود آگے پیچھے ہو گئے, تاریخ بدلی, تب تو پھر کوئی چارہ ہی نہیں تھا قبول کیے بغیر. میں ٹالنے کی نیت سے کہہ رہا تھا, پہلے یہ سنی سے اتوار کی تاریخ کہہ رہے تھے, تو مولوی لوگ تھوڑے تو کہنے لگے نہیں جمعہ کو ہوگا لیکن آنا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس کو سعادت کا ذریعہ بنائے. اس عنوان سے آپ سب حضرات سے, یہاں کے بزرگوں سے ملاقات ہو گئی, بس ایک عمل میں آپ کو بتلا دوں تاکہ یہ نکاح یادگار بن جائے. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد اللہ اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیجے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. ماشاء اللہ, تو وعدہ کیجئے کہ ایک حدیث پر عمل کریں گے. پھر سے وعدہ کیجئے کہ عمل کریں گے انشاءاللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے, اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس کو ڈائریکٹ جنت عطا فرما دیں گے. ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کیا پڑھو گے؟ کیا پڑھو گے؟ آیت الکرسی. ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی, اللہ تعالیٰ موت کے بعد سلامتی سے اسے جنت عطا فرما دیں گے. اور امام نووی رحمہ اللہ نے آثار السنن میں اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے, اسی لیے آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رات کو بستر پر بیٹھ کر سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے,
اللہ کے یہاں سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ آئے گا جو پوری رات آپ کے مکان کی حفاظت کرے گا. اسی لیے دن رات میں مجموعی 6 مرتبہ آیت الکرسی کا معمول بنا لیجئے, ہر نماز کے بعد بھی اور رات سوتے وقت بھی. انشاءاللہ جنت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور امان میں بھی رکھیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.